پاکستان کا سیاسی بحران، پارلیمنٹ کا مشترکہ ہنگامی اجلاس، وزیراعظم نواز شریف کو استعفی نہ دینے کا مشورہ۔ دہلی میں قومی سیمینار، ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور سیکولر نظام کے تحفظ کے لیے سیکولر سیاسی جماعتوں کے اتحاد پر زور۔ داعش کے وحشیانہ جرائم، عراق اور شام میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجی کاروائیوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی خبر نامے کے ساتھ۔ ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ہے khabrein@sahar.tv۔ لیجیے آپ تفصیل کے ساتھ خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ پاکستان میں موجودہ بحرانی حالات کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آج بھی مختلف رہنماؤں نے وزیر اعظم کو استعفی نہ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر زاہد خان نے کہا ہے کہ آئین اور جمہوریت کو بچانے کے لیے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کسی بھی صورت میں استعفی نہ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے استعفے سے پارلیمنٹ کی ساکھ متاثر ہوگی۔ زاہد خان نے اس کے ساتھ ہی حکومت کے رویے کو بھی غیر جمہوری قرار دیا۔ بدھ کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہنچے۔ انہوں نے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ ایوان کو جلانے نہیں بلکہ بچانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا تحفظ ہمارا فریضہ ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کیسی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی جماعت کا یہ موقف دہرایا کہ 2013 کے انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کی تقریر کے دوران شیم شیم کے نعرے بھی سنائی دیے گئے اور کئی بار قائد حزب اختلاف خورشید شاہ سے ان کی نوک جھونک بھی ہوئی۔ اجلاس سے خطاب کے دوران قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب خان شیرپاؤں نے کہا کہ نواز شریف اگلے 4 سال تک وزیر اعظم رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ وزیر اعظم کی نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے اختیار میں ہے کہ وزیر اعظم استعفی دیں یا نہ دیں۔ دریاسنا اپوزیشن جماعتوں پر مشتمل جرگے کے ساتھ دھرنے کے رہنماؤں کے نمائندوں کے مذاکرات کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کی اطلاع ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس اختلاف کے رہنماؤں نے منگل کو امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت میں سیاسی بحران کے حل کے لیے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کی تھی، کہ جس میں مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق رائے ہوا تھا۔ دوسری طرف ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک بار پھر نواز شریف کے استعفے تک دھرنے کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بدھ کے روز دھرنے پر بیٹھے لوگوں سے خطاب میں کہا کہ اگر استعفوں کے لیے 1 سال بھی بیٹھنا پڑا تو وہ بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کارکن نہ ہوں گے تب بھی وہ اکیلے ہی یہ لڑائی جاری رکھیں گے۔ پاکستان کے علاقے میں شمالی وزیرستان میں فوج کا آپریشن جاری ہے۔ پاکستانی فوج کے ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں اب تک 910 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان ادارے ISPR کے مطابق آپریشن شروع ہونے کے بعد سے ملک بھر میں دہشت گردوں کے ہاتھوں فوج کے 82 جوان مارے گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق اب تک میران شاہ، میر علی، دتخیل، بویا اور دیگان کے علاقے خالی کرائے جا چکے ہیں، جبکہ شمالی وزیرستان میں 88 کلومیٹر طویل سڑکیں پوری طرح سے آزاد کرا لی گئی ہیں۔ ISPR کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہتھیار بنانے والے دہشت گردوں کے کئی کارخانوں کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ دہلی میں ایک قومی سیمینار میں ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور سیکولر تشخص کے تحفظ کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے اتحاد پر زور دیا گیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ دہلی سے شمشاد کاظمی۔
دہلی میں قومی سیمینار منعقد ہوا جس میں ہندوستان کے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ مسلم پولیٹیکل کونسل آف انڈیا کے زیر اہتمام دہلی کے غالب انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ بدلتی حکمرانیت قومی سیاست میں تبدیلی کا مظہر کے زیر عنوان سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں نے ملک کے سیکولر ڈھانچے کے تحفظ کے لیے، جسے ان کے بقول ایک مخصوص ذہنیت کے اقتدار میں آنے سے خطرہ لاحق ہے، سبھی سیکولر پارٹیوں سے متحد ہونے کی اپیل کی۔ مقررین نے تمام ہندوستانیوں کو ساتھ لے کر چلنے کے وعدے کی بنیاد پر قائم حکومت کے صرف 3 ماہ کے دورہ اقتدار میں ملک میں فرقہ وارانہ فسادات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ سیکولر ووٹوں کے بکھراؤ کے سبب صرف 31% ووٹ حاصل کر کے ایک مخصوص ذہنیت کی پارٹی واضح اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئی۔ مسلم پولیٹیکل کاؤنسل کے صدر اور ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے اس قومی سیمینار کے غرض و غایت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا،
پہلی مرتبہ ایک ایسی سرکار بنی ہے کہ جو ایک ایسا نظریہ رکھتی ہے جس نظریے کو ملک کے زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے۔ بدلتی ہوئی حکمرانیت کے ساتھ ملک میں سیاست کا جو پیرامیٹرز ہیں اس کو بھی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے اور کثرت میں وحدت کا جو ایک حسن ہندوستان کا رہا ہے اس حسن کے لیے بے حد خطرناک محسوس ہو رہا ہے۔
معروف وکیل اور این سی پی کے رکن پارلیمنٹ مجید میمن نے کہا کہ ملک میں تبدیل شدہ سیاسی صورتحال میں بھی اب تک ہندوستان کا آئین محفوظ ہے، مگر آئین اور جمہوریت پر آنے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ انہوں نے مسلمانوں کی صورتحال کے بارے میں کہا،
دیکھیے مسلمان تو حاشیے پہ تھا ہی، موجودہ حکومت میں وہ اور زیادہ پریشان حال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنی سماجی سیاسی بیداری کا ثبوت دینا ہوگا، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اگر وہ منتشر ہو کر اسی طرح رہیں گے تو اس کی قیمت انہیں ادا کرنی ہوگی۔
اس موقع پر اردو کے ہفت روزہ اخبار مشن کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ شمشاد کاظمی، سیر، عالمی نیٹورک، دہلی۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں فوجیوں اور عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں متعدد افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ تفصیلی رپورٹ بتا رہے ہیں سری نگر سے سپٹے محمد حسن۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔
فوجی حکام کا کہنا ہے کہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسند اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے اپنی کاروائیوں میں شدت لا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ شب پولیس اور فوج نے ایک مسدے کا اطلاع ملنے کے بعد جنوبی کشمیر کے ہانجن پلوامہ نامی علاقے کا محاصرہ کیا، جس کے دوران محاصرے میں آئے عسکریت پسندوں نے اپنے بندوقوں کے دہانے فورسز پر کھول دیے۔ فورسز نے بھی جوابی کاروائی کی، جس کے بعد طرفین کے درمیان گماسان کی لڑائی شروع ہوئی جو کافی دیر تک جاری رہی، جس میں فوجی حکام کے بقول 3 عسکریت پسند مارے گئے، جن کے تحویل سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ فوجی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے 11 روز سے سرحدی ضلع کپوارہ کے کلاروس میں عسکریت پسندوں اور فورسز کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں ان کے مطابق تاحال 7 عسکریت پسند اور فورسز کے ایک اعلیٰ افسر اور 3 اہلکار اپنے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ فوجی آپریشن ابھی جاری ہے، لہٰذا اس واقعے کے حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔
3 کو مار ہمارے حساب سے یہ جائش کا تھا۔
ادھر سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ہندو پاک کے درمیان مذاکرات کی بحالی ناممکن ہونے کی وجہ سے عسکری کاروائیوں میں شدت آئی ہے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سپت محمد حسن، سحر عالمی نیٹورک، سری نگر۔
تکفیری دہشت گردوں نے ایک اور امریکی صحافی کے قتل کیے جانے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ داعش نے انٹرنیٹ پر ایک ایسی ویڈیو جاری کی ہے کہ جس میں امریکی صحافی اسٹیون سوٹلوف کو قتل کیے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں اسٹیون سوٹلوف نارنجی لباس میں ملبوس، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہے اور ایک نقاب پوش شخص اپنے ہاتھ میں چاقو لیے اس کا سر کاٹنے کی پوزیشن میں نظر آ رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اسٹیون سوٹلوف کو گزشتہ سال اگست کے مہینے میں شام سے اغوا کیا گیا تھا۔ داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے اس ویڈیو کلپ میں ایک برطانوی یرغمالی ڈیوڈ ہینر کا سر کاٹنے کی بھی دھمکی دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جارج ارنس نے امریکی صحافی کے قتل کیے جانے سے متعلق اس ویڈیو کلپ کے منظر عام پر آنے کے بعد کہا ہے کہ ہمارے ماہرین اس موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ داعش سے وابستہ دہشت گردوں نے گزشتہ ہفتے بھی ایک امریکی صحافی جیمس فولی کو ذبح کر دیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر امریکہ نے داعش کے خلاف اپنے حملوں کو جاری رکھا تو اسٹیون سوٹلوف کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تکفیری دہشت گردوں نے اپنے وحشیانہ جرائم سے اور عراق میں اور شام میں امریکی اور مغربی طاقتوں کی فوجی کاروائیوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔
تکفیری دہشت گرد گروہ داعش نے، جس کو شام میں خاص طور پر امریکہ کی بھرپور حمایت حاصل ہے، خود کو امریکہ مخالف ظاہر کرنے کے لیے ایک اور امریکی صحافی اسٹیون سوٹلوف کا سر قلم کر دیا ہے۔ اس امریکی صحافی کا سر اسی دہشت گرد نے قلم کیا ہے جس نے اس سے پہلے ایک اور امریکی صحافی جیمز فولی کا سر قلم کیا تھا۔ ان دونوں واقعات کی تصویریں اور ویڈیو کلپ بھی انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل میڈیا پر ڈال دی گئی ہیں۔ ان ہولناک تصویروں کے سامنے آنے کے بعد امریکہ نے اپنے مزید فوجیوں کو عراق روانہ کر دیا ہے۔ دو ہفتے قبل امریکی صحافی جیمز فولی کا داعش کے ہاتھوں سر قلم کیے جانے کے بعد امریکہ نے 350 فوجیوں کو اور پھر اب اسٹیون سورٹلوف کے قتل کے بعد بھی اس نے مزید 350 امریکی فوجیوں کو عراق روانہ کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ داعش کے ذریعے ممکنہ طور پر جلد ہی ایک برطانوی شہری کا بھی سر قلم کر دیے جانے کے بعد برطانیہ بھی اپنے فوجیوں کو عراق روانہ کر دے گا، تاکہ بقول امریکہ اور مغربی ملکوں کے وہ عراق میں داعش کے خلاف عالمی جنگ میں شریک ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بھی داعش اور عراق میں مغربی ملکوں کی فوجی موجودگی کے بارے میں بہت سے مفروضے سامنے آ رہے ہیں۔ بعض قرائن و شواہد سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ داعش جیسے دہشت گرد گروہ کو وجود میں لانے میں مغرب کے کردار کی وجہ سے یہ گروہ جان بوجھ کر اور پہلے سے طے شدہ ایک سیناریو کے مطابق عراق میں امریکہ کی فوجی موجودگی کا راستہ ہموار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس خیال کے حامی لوگوں کا کہنا ہے کہ داعش ایسے اقدامات انجام دے رہا ہے جس سے عالمی سطح پر نفرت اور غصہ بڑھے اور پھر نتیجے میں شام اور عراق میں مغربی ملکوں کی فوجی موجودگی کا راستہ ہموار ہو۔ البتہ اس کے علاوہ بعض دیگر مفروضے بھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ داعش اب مغربی ملکوں کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے اور اب وہ عوام کو دھوکہ دے کر امریکہ کے زیر سرکردگی مغرب کے خلاف جنگ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ عوام کو دھوکہ دینے والی بظاہر داعش کی یہ روش اس بات کا باعث بنی ہے کہ دنیا کے دیگر ملکوں سے کئی ہزار لوگ شام اور عراق میں داعش کی صفوں میں شامل ہو جائیں، تاکہ وہ مغرب اور علاقے میں اس کے ایجنٹوں سے جنگ کریں۔ قطع نظر اس کے کہ ان مفروضوں میں کون سا مفروضہ حقیقت سے زیادہ قریب ہے، موجودہ حقائق تو یہ بتا رہے ہیں کہ اب امریکہ دوبارہ عراق میں اپنا پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت عراق میں امریکہ کے 7,000 سے زیادہ فوجی موجود ہیں اور داعش کی طرف سے وحشیانہ اقدامات کے ارتکاب کے بعد امریکہ نے مزید 1,000 فوجیوں کو عراق روانہ کر دیا ہے۔ چونکہ ابھی ایسا نہیں لگتا کہ عراق میں باسی اور داعش کے عناصر اپنے وحشیانہ اور اشتعال انگیز اقدامات کو ختم کر دیں گے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ چند مہینے میں مزید کئی ہزار تازہ دم امریکی فوجی عراق روانہ کیے جائیں گے۔ یہ ایسی حالت میں کہ ابھی سے اس قسم کے شواہد و قرائن سامنے آ رہے ہیں کہ امریکہ شام کے اندر داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر 11 ستمبر کے واقعات نے افغانستان اور عراق پر جنگ کا بہانہ فراہم کیا، تو اب داعش کے ذریعے امریکی صحافیوں کے سر قلم کیے جانے کے واقعات علاقے میں امریکہ کی ایک اور جنگ مسلط کرنے کا بہانہ فراہم کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے 11 ستمبر کے واقعات کے بعد مشرق وسطی میں عراق اور افغانستان جیسے ملکوں کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، اب اس وقت بھی داعش کی بربریت کے بہانے امریکہ کی تازہ جنگ میں بھی مسلمانوں کا ہی خون بہے گا۔ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔
عراق کے شہروں والے دہشت گردانہ بم دھماکوں میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے ہیں۔ عراقی ذرائع نے خبر دی ہے کہ عراق کے شہر سامرہ میں ایک کار بم دھماکے میں کم سے کم 4 افراد جاں بحق اور 2 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح بغداد میں بھی ہونے والے کار بم دھماکے میں متعدد افراد کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دوسری طرف عراقی فوج کے افسران کا کہنا ہے کہ صوبہ صلاح الدین کے علاقوں عامرلی اور سلیمان بیگ سے تقریباً 400 دہشت گرد فرار کر گئے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ داعش کی عناصر ان علاقوں سے کرکوک کی جانب فرار کر رہے ہیں۔ عراق کے شمال مشرقی صوبے دیالہ میں فوج سے وابستہ دجلہ آپریشن کمان کے سربراہ عبدالامیری الزیدی نے بتایا ہے کہ عامرلی اور سلیمان بیگ میں فوج اور عوامی رضاکاروں کے ہاتھوں بری طرح شکست کھانے کے بعد داعش کے سینکڑوں دہشت گرد پسپا اختیار کر گئے ہیں۔ عراق کے مذکورہ فوجی عہدیدار نے کہا ہے کہ داعش کے عناصر نہ ہموار پہاڑی راستوں کو عبور کر کے کرکوک کی جانب فرار کر رہے ہیں۔ عراق کے ایک اور فوجی کمانڈر صالح ہرز نے بھی کہا ہے کہ تکریت میں فوج کے ہوائی حملوں میں کم سے کم 7 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب بدر آرگنائزیشن کے کمانڈر ہادی العامری نے بتایا ہے کہ اس بات کا پتہ لگا لیا گیا ہے کہ عامرلی میں شکست کھانے کے بعد دہشت گردوں نے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کن راستوں کا انتخاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عراقی فوج عوامی رضاکار فورس، پیشمرگا ملیشیا، عرب اور ترکمن باشندوں کے اتحاد نے دہشت گردوں کو بری طرح شکست دی ہے۔ تہران میں اسٹیم سیل ریسرچ انسٹیٹیوٹ رویان کا دو روزہ بین الاقوامی میلہ بدھ کو تہران میں شروع ہوا. تفصیلات بتا رہے ہیں سید حسن زیدی.
رویان انسٹیٹیوٹ کے 15ویں سائنسی میلے میں دنیا بھر کے محققین اکٹھا ہوئے تھے. اس دوران بہترین تحقیقات کو انعامات سے نوازا گیا.
یہ سائنسی فیسٹیول مختلف حصوں پر مشتمل ہے. بانجھپن کے علاج کی 15ویں بین الاقوامی کانفرنس, بنیادی خلیوں پر 10ویں بین الاقوامی کانفرنس اور میڈیکل سائنس میں نرسنگ اور مڈ وائفری کی 9ویں کانفرنس. قابل ذکر ہے کہ 37 مختلف ممالک سے ریپروڈکشن اور بنیادی خلیوں کے موضوع پر 222 تحقیقاتی پیپر موصول ہوئے. 29 تحقیقات امریکہ سے, 22 پروجیکٹ ایران سے, 17 پروجیکٹ چین سے, اٹلی سے 15 پیپر اور جاپان سے 14 پیپر موصول ہوئے تھے, جن میں سے فرانس کی پروفیسر صوفیہ روسو, ہالینڈ سے پروفیسر کرسٹین ہینس, امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے پروفیسر گوپنگ فان, بیلجیم سے پروفیسر کرسٹین ایموریم اور کئی دیگر ماہرین کے مقالوں کو اعزاز سے نوازا گیا. ایران کی ڈاکٹر سیدہ نفیسہ حسنی کی تحقیق کو بھی بہترین ریسرچ پروجیکٹ کے طور پر منتخب کیا گیا. اس کانفرنس میں کینسر جیسی بیماریوں اور انسان کی جینیٹکس, بائیو کیمسٹری, ڈائسیکشن سائنس, فیزیولوجی, ریپروڈکٹیو بایولوجی وغیرہ کے موضوع پر 465 مقالے بھی موصول ہوئے. اس کانفرنس اور رویان تحقیقاتی مرکز کے سربراہ ڈاکٹر حمید گورابی نے بھی اس کانفرنس کو اسٹیم سیلز اور بائیو ٹیکنالوجی کے محققین کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم قرار دیا. انہوں نے بتایا کہ مقالوں اور تحقیقات کا انتخاب بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کیا گیا ہے اور بین الاقوامی معیاروں کو مد نظر قرار دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ سائنسی فیسٹیول میں دنیا کے معتبر ترین میڈیکل اور اسٹیم سیلز ریسرچ مراکز کے نمائندے شریک ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس کے نتائج سے دنیا کے تمام سائنسی حلقے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ فیسٹیول اور اس کے مختلف خصوصی پینل 5 ستمبر تک جاری رہیں گے. سید حسن زیدی, سحر, عالمی نیٹورک, تہران.
یمن میں حوثی تحریک کے ہزاروں افراد نے حکومت کے خلاف اپنے مظاہرے جاری رکھتے ہوئے سنا میں بھی مظاہرے شروع کر دیے ہیں. المیادین ٹی وی چینل کے مطابق یمن کے عوام نے بدھ کے روز حکومت کی اقتصادی اور سیکیورٹی امور سے متعلق پالیسیوں کے خلاف اپنا احتجاج جاری رکھتے ہوئے دارالحکومت سنا میں 5 سڑکوں پر مظاہرے کیے. یمن کے حوثی گروہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یمن کے صدر کی جانب سے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کی برطرفی کا فیصلہ یمنی عوام کے مطالبات کو پورا نہیں کرتا, اپنے حامیوں اور یمنی عوام کے دیگر طبقات سے کہا ہے کہ وہ صنعاء کے مرکز میں واقع التغییر اسکوائر پر اجتماع کر کے اپنے مطالبات پورے ہونے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں. واضح رہے کہ یمن کے صدر عبدالربہ منصور ہادی نے وزیر اعظم محمد سالم باسنوا کو ان کے عہدے سے برطرف کر کے ان کی کابینہ کو تحلیل کر دیا ہے. یمنی صدر نے یہ فیصلہ کابینہ اور مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے اجلاس میں کیا. یمن میں یہ سیاسی واقعات اس وقت رونما ہوئے ہیں کہ جب یمن کے حوثی قبائل کے رہنما عبد المالک الحوثی نے سول نافرمانی کی تحریک اور حکومت مخالف مظاہروں کی کال دے رکھی ہے. مبصرین کا خیال ہے کہ یمنی صدر کا یہ اقدام ملک کے موجودہ بحران کو ختم کرنے کے لیے آخری کوشش ہے, لیکن اس کے باوجود حوثی گروہ کے ترجمان نے یمنی صدر کے اس فیصلے کو ناکافی بتایا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ یمنی عوام نے جس مقصد کے لیے انقلاب برپا کیا تھا اس کے حصول کے لیے عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. بحرینی عوام نے ایک بار پھر آل خلیفہ کی شاہی حکومت کے خلاف ملک کی جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی رہائی کا پرزور مطالبہ کیا ہے. بحرینی عوام نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات ملک کے مختلف علاقوں میں جملہ بنی جمرہ, سترہ, سماہیج اور عالی میں پرامن مظاہرے کر کے عوام کے خلاف بحرینی حکومت کے تشدد آمیز پالیسیوں اور اقدامات کی مذمت کی اور جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. مظاہرین انسانی حقوق کے کارکنوں عبدالحادی الخواجہ اور مریم الخواجہ کی تصویریں بھی اٹھائے ہوئے تھے اور جیلوں سے ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. بحرین کی آل خلیفہ کی شاہی حکومت کی سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے انسانی حقوق کی سرگرم رہنما مریم الخواجہ کو منامہ ہوائی اڈے پر اس وقت گرفتار کر لیا تھا کہ جب وہ کسی دوسرے ملک سے اپنے وطن واپس پہنچی تھی. ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی فورس کی توہین کی ہے, جبکہ ان کے والد عبدالحادی الخواجہ کو مارچ 2011 میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا. بعد ازاں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. بحرین کی 14 فروری نامی انقلابی تحریک نے اپنے بیان میں سیاسی قیدیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آل خلیفہ کے خاندان سے نفرت کے اظہار کے لیے انقلابی تحریک کو چلانے کا اعلان کیا ہے۔ لیبیا کے شہر بنغازی میں مسلح حریف گروپوں کے درمیان تازہ لڑائیوں میں کم سے کم 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پریس ٹی وی کے مطابق لیبیا کے سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ حریف گروہوں کے درمیان جنگ جاری ہے اور ریٹائرڈ جنرل خلیفہ حفتر کے جنگی طیاروں نے انقلابی کونسل کے مسلح گروہوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ بنغازی کے بنی ہوائی اڈے کے اطراف میں گھنٹوں جاری رہنے والی اس لڑائی میں خلیفہ حفتر کے 20 اور انقلابی کونسل کے مسلح گروہ کے 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ لڑائیاں ایک ایسے وقت ہو رہی ہیں کہ جب 2011 میں لیبیا کے معدوم ڈکٹیٹر معمر قذافی کے زوال کے بعد بدترین تشدد آمیز کارروائیاں انجام پا رہی ہیں۔ دارالحکومت طرابلس پر قابض ملیشیا نے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا ہے۔ لیبیا میں تشدد آمیز کارروائیوں میں شدت آ جانے کے بعد امریکی سفارت خانے کے ملازمین 26 جولائی کو تیونس چلے گئے تھے۔ لیبیا میں مسلح گروہوں کے درمیان جاری لڑائیوں کی وجہ سے اس ملک میں متعین تقریباً سبھی غیر ملکی سفارتکار وہاں سے نکل گئے ہیں۔ ناظرین اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کا سیاسی بحران، پارلیمنٹ کا مشترکہ ہنگامی اجلاس، وزیراعظم نواز شریف کو استعفی نہ دینے کا مشورہ۔ ایران کے اسٹیم سیل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا بین الاقوامی سائنسی میلہ، دنیا کے 37 ملکوں کے اسکالروں کی شرکت۔ داعش کے وحشیانہ جرائم، عراق اور شام میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجی کارروائیوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوششیں۔ ناظرین خبریں اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، ہماری ویب سائٹ ہے urdu.sahel.tv.ir۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔